تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، کبھی دل سے صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل سے صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، میری عبدیت تیار کرنا، میری عبدیت تیار کرنا، یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، میری عبدیت تیار میری زندگی کا حاصل،
تیری رحمتوں کا صدقہ
نندا بھری ہے تیری شان جب ہے تیری نندا بھری ہے میرے جان و دل کا تجھ کو ہم یاد کرنا میرے جان و دل کا تجھ کو ہم یاد کرنا تیری شان جب ہے تیری بندہ بری ہے میرے جان دل کا تجھ کو ہم یاد کرنا کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اوسر کسی اہل دل کی صحبت اسے آ گیا ہے نینا اسے آ گیا ہے مرنا اسے آ گیا ہے نینا اسے آ گیا ہے مرنا جب بھی یہ اشعار پڑھے جاتے تھے حضرت والا رحمہ اللہ میرے مرشد محبوب کی مجلس میں یہ آخری شعر پر حضرت ڈانٹ کر فرمایا کرتے تھے کہ اس کا مطلب بتایا کرو. بارہا یہ اشعار پڑے گئے, ہر بار جس نے نہ بتایا اس کو بہت ہی محبت سے فہمائش کیا کرتے تھے کہ اس کے معنی بتلایا کرو تاکہ جب کوئی بات کی تکرار ہوتی ہے تو وہ قرار پا جاتی ہے. اذا تکرر تکرر, تو یہ اس شعر کے معنی یہ ہے کہ جب کسی اللہ والے کسی کامل شیخ کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی کے حکموں پر اسے جان دینا آسان ہو جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں بھی اسے جان دینا آسان معلوم ہوتا ہے. اللہ کی ناراضگی میں اسے موت معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ایمان عطا فرمائے. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اوتر کسی اہل دل کی صحبت
سے آ گیا ہے مرنا.
دل سے شکر کرنا، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: قال إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی طاعت والی اور نورانی زندگی عطا فرمائے، پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، پاکیزہ خیالات، پاکیزہ انفاس نصیب فرمائے. ہر لمحہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات عالی پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے خبردار فرمایا ہے، یہ آیت کافروں کے لیے ہے لیکن مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت اور عبرت ہے. قرآن پاک سراسر ہدایت، عبرت اور نصیحت ہے. اس میں ڈرنے کا مقام ہے، کافروں کے لیے ڈرایا گیا ہے کافروں کو، لیکن اس سے مسلمانوں کو یہ نصیحت ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل یہ مرض عام ہو گیا ہے کہ جب گناہ سے بچنے کا کہتے ہیں اور ان کو یہ بتلاتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والا مرد ہو یا عورت ہو، عمل صالح کرے گا، ہم اس کو ضرور بضرور بالطف حیات دیں گے، مزیدار زندگی دیں گے، خوشیاں دیں گے، برکتیں دیں گے. اور دوسری طرف خدا تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں: من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. جس نے ہماری یاد سے اعراض کیا، یعنی ہماری نافرمانی کی اور ہماری طاعت والی زندگی کو اختیار نہیں کیا، تو اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا، اس کو پریشانیاں اور طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کے مصائب پیش آنے لگیں گے، حیات اس کی تلخ ہو جائے گی. ظاہری اسباب میں اس کو اسباب راحت تو میسر ہو سکتے ہیں، اسباب راحت میسر ہو سکتے ہیں، لیکن راحت اور سکون کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا. اول تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں, یہ کبھی اس میں ذرہ برابر شک بھی نہیں ہو سکتا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کچھ بھی شک نہیں, یہ باتیں سب پوری ہونے والی ہیں. اصل کمزوری ہمارے ایمان اور یقین کی ہے. اب آج کل یہ مرض ہو گیا ہے کہ جب یہ سب باتیں بتلائی جاتی ہیں کہ اللہ کے وعدوں پر چلو, اللہ کی طرف چلو, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرو اور گناہوں سے بچو, تو ان کی نظریں ان لوگوں پر جاتی ہیں جو مالدار ہیں, جن کے پاس گاڑیاں ہیں, بنگلے ہیں, نوکر چاکر ہیں, کاروبار ہر روز بڑھ رہا ہے, پھل پھول رہا ہے, ایک فیکٹری سے دو فیکٹری, دو سے تین فیکٹری, 100 ملازم تھے تو 200 ملازم, 200 تھے تو 400 ملازم ہو گئے, ایک گاڑی تھی تو 10 گاڑیاں ہو گئیں, بڑا پھل پھول رہے ہیں. اور جب گھر سے نکلتے ہیں ہنستے ٹھٹے لگاتے نکلتے ہیں, ریسٹورینٹ میں دکھائی دیتے ہیں تو ٹھٹے لگاتے دکھائی دیتے ہیں, پکنکوں پہ جاتے ہیں ٹھٹے لگاتے ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں, اور وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے, کہ منہ میں کباب تو ہے لیکن اس کا دل پر عذاب ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو کہ ہم بڑے خوش ہیں, تو یہ کام کر رہے ہیں, تفریح بھی کر رہے ہیں, ہر طرح کی عیش ہم کو میسر ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ میرے دوستو, تم نے عیش و عشرت کا اور سکون کا کبھی مزہ ہی نہیں چکھا. تم اسی کو عیش و عشرت سمجھتے ہو, جبکہ عیش اور عشرت کوئی دوسری چیز ہے. وہ سکون تم نے کبھی اس کی ہوا بھی تمہیں نہیں لگی کہ جو سکون اولیاء اللہ کے قلب میں ہوتا ہے. سکون کس کو کہتے یہ تم کو معلوم بھی نہیں ہے. اور جو لوگ ان کے اس عیش و عشرت پر للچا رہے ہیں اور اس وہم میں مبتلا ہے کہ یہ لوگ گناہوں کے باوجود, سرکشی کے باوجود, صبح و شام پکنکیں ہیں, صبح و شام جو ہے نمازوں سے غفلت ہے, ذکر و تلاوت سے غفلت ہے, اور کھانا پینا اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانا اور تفریحوں کے لیے گھومنا, شاپنگ مالوں میں گھومنا, یہ لوگ تو بڑے مزے میں ہیں, گناہوں کے باوجود مزے میں ہیں. تو اے بھولے بھالے مسلمانوں, اے نادانوں, اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے, عقل سلیم عطا فرمائے. یہاں قرآن پاک اسی کو نصیحت فرما رہے ہیں اللہ تعالی قرآن پاک میں, کہ فرماتے ہیں کہ جب ہماری نصیحت, مفہوم ہے اس آیت کا کہ جب ہماری نصیحت کو انہوں نے بھلا دیا اور جو ہے ہم نے پھر ان کو جب بھی اس پہ مصر ہو گئے کہ یہ ہماری نصیحت سے اعراض کرنے لگے, ہماری یاد سے اعراض کرنے لگے اور ہمارے رسولوں کو بھی جھٹلا دیا, تو اللہ تعالی نے پھر ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے, مال بھی دیا, عیش و عشرت بھی دیا, بنگلے گاڑیاں, اور خوب ان کو پھل رہے پھول رہے دکھائی دیتے ہیں, ترقی بھی دے دی, ہر چیز کے دروازے ہم نے ان پر کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا, کہ یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئے اور اسی پر مطمئن ہو گئے, واطمئنوا بها, کہ اسی پہ خوش بھی ہو گئے اور مطمئن بھی ہو گئے کہ ہم تو بڑے مزے میں ہیں, اور یہ سمجھنے لگے کہ اللہ ہم سے راضی ہیں, اللہ ہم سے خوش ہیں جب ہی ہمیں اتنا مال دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے, مصر ہو گئے, نادم نہ رہے, توبہ بھی نہیں کی, شرمندگی بھی نہیں ہے, ایسے لوگوں کی پھر پکڑ آتی ہے. فرمایا کہ اخذناہم بغتتن, اچانک سے ہم نے ان کو پکڑ لیا, فاذا ہم مبلسون, اور یہ پھر بالکل ہی مایوس ہو گئے اس پکڑ کی وجہ سے, کہ ان کے سامنے ساری شیطان نے وہ زندگی دکھلا دی کہ تم نے کیا کچھ کر دیا, تو لہٰذا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے. اسی بات کو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے, جو میں نے ابھی حدیث تلاوت کی ہے اس میں بھی یہی مضمون ہے کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ ایک گناہوں کے ساتھ پھل پھول رہا ہے اور اس کو خوب مال و دولت عطا کیا جا رہا ہے, بہت زیادہ اس کی عیش و عشرت ہو رہی, بڑھتا ہی جا رہا ہے اس کا مال, بڑھتی جا رہے ہیں اس کے اوپر نعمتیں, تو ڈر جاؤ کہ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے بلکہ یہ استدراج ہے. استدراج, اور استدراج کہتے ہیں کہ سیڑھی پر زینہ بزینہ, کسی کو جیسے ایک سیڑھی ہے اس پر ایک ایک قدم رکھ کر جو ہے آدمی اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے اور اوپر پہنچ جاتا ہے, یا پھر نیچے والے زینے پہ قدم رکھتا ہے ایک ایک سیڑھی کر کے وہ نیچے اتر جاتا ہے, تو اس کو استدراج کہتے ہیں کہ زینہ بزینہ آہستہ آہستہ اس کو منزل تک پہنچانا, یعنی یہ دوزخ کی طرف ان کا بڑھنا ہے. یہ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں غفلت کی زندگی سے اپنی پناہ عطا فرمائے اور ہم کو بھی راہ استقامت پر صراط مستقیم پر رکھے اور اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم عطا فرمائے. تو بعض بھولے بھالے اور نادان لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر مال برس رہا ہے لہذا اللہ تعالی کی رحمت ان کے ساتھ ہے, تو ایسا کوئی بھی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, اس کے برابر بھی ہوتی, تو اللہ تعالیٰ کافروں کو یہ ذرہ برابر بھی مال نہ دیتے, یہ دنیا دیتے ہی نہیں. سمجھو کہ اتنی بھی حقیقت دنیا کی نہیں ہے کہ مچھر کے پر کے برابر. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بے حقیقت چیز دی ہے جس کی قیمت مٹی بھی نہیں ہے, وہ بے حقیقت چیز اللہ نے ان کو دی ہے, اس پر وہ اترا رہے ہیں, اس پر وہ خوش ہو رہے ہیں. اور نادان اور بھولے بھالے مسلمان یہ ان کے اوپر دیکھ کے لالچ کرتے ہیں, زبانیں لٹکاتے ہیں کہ کاش ہم بھی ایسے ہی ہوتے, نعوذ باللہ تعالی من ذالک. تو ایسے لوگوں کا یہ حال دیکھ کر ان کے لیے رحم کا جذبہ آنا چاہیے دل میں کہ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی آپ راہ راست دکھلا دیجئے, سیدھا راستہ دکھلا دیجئے, ہدایت کا راستہ دکھلا دیجئے, تاکہ یہ ہم بھی اور یہ بھی گناہوں کو چھوڑ کر آپ کے وفادار بن جائیں, آپ کے اطاعت گزار بن جائیں. تو یہ آج کل بہت مرض ہیں اور اسی لیے اسی طرح شیطان بہکاتا ہے کہ دیکھو وہ بھی تو گناہ کر رہے ہیں, کتنے مزے میں ہیں, لہذا تم بھی گناہ کرو. آج تو تم چلو مان لیا کہ تم مزے میں ہو, لیکن پھر اس کا انجام بڑا بھیانک ہوگا, اور جو انجام آنے والا ہے, آخرت آنے والی ہے, تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, دنیا کی ذرا سی تکلیف اور پریشانی آنے سے گھبرانا نہیں چاہیے. احادیث مبارکہ میں مومن کے لیے بڑی بڑی بشارتیں ہیں, مصیبتیں, مصائب کا آنا, تکالیف کا آنا, بیماری کا آنا, تنگ دستی کا آ جانا, یہ سب مومن کے لیے رحمت ہی رحمت ہے, برائے کفارہ سیئات ہے, برائے بلندی درجات ہے, مومن کا فائدہ ہی فائدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی عجیب شان ہے, مومن بڑی شان والا ہے, اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی خاص رحمت ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے, ناموافق حالات آتے ہیں, تو وہ ان پر صبر کر کے اللہ تک پہنچتا ہے, اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے, اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے, اور جب اس کو کوئی موافق حالات آ جاتے ہیں تو اس پر شکر کر کے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. یعنی مومن کے لیے کوئی حال فائدے سے خالی نہیں ہے, یہ خاص رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے, برعکس اس کے کفار کو اور فساق اور فجار کو یہ نعمتیں نصیب نہیں ہیں, کیونکہ جب ان کو ذرا سی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں, واویلا شروع کر دیتے ہیں, ذرا سی چھینک آئی, دیکھو واضح لوگ اتنے رحمی ہو جاتے ہیں, چھینک آئی فوراً بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں, ذرا سی کوئی وبا کا سن لیتے ہیں پھر ان کا حال پوچھو کہ 10-10 فٹ دور رہنا پسند کرتے ہیں لوگوں سے, دور دور ہو جاتے ہیں, اور کیا ان کا حال ہو جاتا ہے ذرا ذرا سی دیر میں. تو ایسے لوگوں کے جو ہے وہ نقالی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو مومن کے ساتھ یہ خاص رحمت ہے کہ جب اس کو کوئی پریشانی یا مصائب آتے ہیں تو یہ سمجھ لو کہ جب کوئی ایسی بات آ جائے, مانگو تو نہیں لیکن اس کو مجاہدہ غیر اختیاری کہتے ہیں, مجاہدہ غیر اختیاری, کہ جو تکلیف اللہ کی طرف سے آ جائے سمجھ لو کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے, ہر حال میں ہمارا فائدہ ہے. پھر میں دوبارہ وہ سبق دہراتا ہوں کہ چار صورتوں سے کوئی صورت جو ہے اس کے علاوہ پانچویں کوئی صورت نہیں ہوتی بندے کے ساتھ جو حالات آتے ہیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس موجودہ صورتحال میں جو ہمارا حال ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہو, کوئی مصیبت بھیجنے میں اللہ کا فائدہ ہو, ٹانگ ٹوٹ گئی, ہڈی ٹوٹ گئی, یا کوئی اور پریشانی آ گئی, مال میں نقصان ہو گیا, یا کوئی بھی ناموافق حالات آ گئے, یا کسی دوست نے کچھ کہہ سن دیا, تو یہ سب حالات جو ہے یا تو اللہ کا کوئی فائدہ ہے, تو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے, یہ محال ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں, ساری کائنات ان کی محتاج ہے, اللہ کسی کے محتاج نہیں, اللہ فائدے کے محتاج نہیں ہے. تو دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ اللہ کا فائدہ ہو, کچھ بندے کا فائدہ, تو یہ بھی صورت بعید ہے, محال ہے, کیونکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ مستغنی ہے, کسی بھی فائدے سے محتاج نہیں ہے. اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نہ تو اللہ کا فائدہ ہو نہ بندے کا فائدہ ہو, تو یہ فضول اللہ بات ہو جائے گی, تو اس میں بھی جو ہے یہ بھی محال ہے. اب چوتھی اور آخری ایک ہی صورت رہ گئی ہے کہ سراسر اس میں بندے ہی کا فائدہ ہو. تو جو بھی حالات ہم پر آتے ہیں مسلمان پر مومن پر تو اس کے لیے وہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے. البتہ ان مجاہدات کو مانگنا نہیں چاہیے, اختیار از خود اختیار نہیں کرنا چاہیے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم فرمائی کہ جب دو امور کے اندر جب کوئی چناؤ کرنا ہو تو آسان امر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرمایا کرتے تھے, تو ہم بھی اسی راستے کو اختیار کریں. لیکن جب کوئی ایسی پریشانی کوئی مشکل کوئی مصیبت آ جائے تو خوب صبر کے ساتھ اس میں اس یقین کے ساتھ رہنا چاہیے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے اور مجھے اسی حال میں دیکھنا ان کو پسند ہے, اس وقت اسی حال میں دیکھنا ان کو پسند ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ بخار آیا تو وہ ہائے ہائے کر رہے تھے. کسی نے ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ تو امیر المومنین ہیں, ایسے زبردست حکمران آپ ہیں کہ آپ سے ساری دنیا کانپتی ہے اور ذرا سا بخار آ گیا تو آپ ہائے ہائے کر رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے بیماری اسی لیے دی ہے کہ میں ہائے ہائے کروں, میں اپنی شکستگی ان کو دکھاؤں, ان کو میرا شکستہ دیکھنا پسند ہے. تو اس طرح سے ہم رہیں, اللہ تعالی ہم سب کو ایسی توفیقات سے نوازے. ہاں تو اس میں جو ہے مومن کا فائدہ ہی فائدہ ہے. اور میرے شیخ رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, یہ تو ہم نے شعر بھی پہلا شعری مطلع کا یہی ہے کلام کا کہ ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا. میرے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی ایسا معاملہ ناموافق ہو جائے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ خاص جو ہے یا تو ہمارے گناہوں کا کفارہ کرنا چاہتے ہیں یا پھر جو ہے ہمارے درجہ بلند کرنا چاہتے ہیں. فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ بعض اوقات کسی بندے پر اللہ کا پیار اور خاص رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی خاص درجے پر ولایت کے کسی خاص درجے پر پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کو اسی طرح کوئی مصائب وغیرہ میں مبتلا کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اعمال سے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا, کمزور ہے, تہجد نہیں پڑھ سکتا, اشراق کی فرصت نہیں ہے یا ہمت نہیں ہے, عوابین کی ہمت نہیں ہے, چارج کی ہمت نہیں ہے, زیادہ تلاوت نہیں کر سکتا, ذکر اذکار نہیں کر سکتا. تو پھر خدا تعالیٰ اس کو کچھ ایسے ناموافق حالات دے دیتے ہیں جس پر صبر کر کے اور پھر اس صبر کی توفیق بھی وہی دیتے ہیں, ناموافق حالات دیتے ہیں پھر صبر کی توفیق بھی وہی دیتے ہیں. اس طرح سے خدا تعالیٰ اس کو صبر کے برکت سے اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں. رحمت ہی رحمت ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں, عذاب دینے کے بہانے نہیں ڈھونڈتے, عذاب کے بہانے نہیں ڈھونڈتے بلکہ رحمت کے اور بخشنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. تو کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ مومن کی یہ شان ہے, دیکھو کلمے کا کیا انعام ہے, اسلام کا کیا انعام ہے, اور ہمیں تو بھائی مفت میں بیٹھے بٹھائے اسلام مل گیا, ایمان مل گیا, بیٹھے بٹھلائے, کوئی محنت کوئی کاوش کوئی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی, مفت میں آرام سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کا یہ ٹکٹ دے دیا. اور یہ ساری کی ساری فضیلتیں ساری کی ساری رحمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کر دی کہ ہم صبر کریں اور شکر سے زندگی گزاریں. تو میرے شیخ رحمہ اللہ شکر کے بارے میں فرماتے تھے کہ روزانہ اپنے موجودہ ایمان پر اور اپنے انسان ہونے پر اور مسلمان ہونے پر اور سلیم الاعضاء ہونے پر اور والدین اور بیوی بچے اور روزگار اور روٹی کھانا پینا, غرض یہ کہ ہر نعمت پر خدا تعالیٰ کا روزانہ خوب شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے. تو روزانہ ایمان پر شکر کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایمان کی نعمت میں بھی اضافہ ہوگا. شکر کرنے سے روزانہ ایمان پختہ ہوتا چلا جائے گا, پختہ ہوتا چلا جائے گا, یہاں تک کہ اس کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پر آپ رحمت سے فرما دیں گے. اور جو بھی نعمتیں ہیں مثلاً رزق ہے, اب کل بھی ہمارے ایک دوست آئے, ان کو پہلے بھی سمجھایا تھا لیکن بھول گئے بےچارے, کیونکہ صحبتوں میں رہنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جہاں کوئی خطا ہوئی غلطی ہوئی چوک ہوئی تو فوراً شیخ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو یہ فوراً ٹوک دے گا. اگر وہ ٹوکتا نہیں ہے تو یہ پھر شیخ بنانے کے لائق بھی نہیں. پیالی میں چائے کے ذرا سی انہوں نے وہ چھوڑ دیا آدھے گھونٹ کے برابر, عادتاً چھوڑ دیا کیونکہ دفتر میں کام کرتے ہیں تو انہوں نے چائے پی لیکن اس میں سے تھوڑا سا انہوں نے چھوڑ دیا. حالانکہ میں پہلے ان کو بتا چکا تھا لیکن پھر میں نے ان کو ٹوکا, میں نے کہا دیکھو بھائی یہ آپ نے جو چھوڑ دیا یہ رزق کی ناقدری ہے, یہ ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ ناشکری سے بہت ناراض ہوتے ہیں, اللہ سے بہت دوری ہوتی ہے. اور رزق تو آج کل دیکھو ان لوگوں سے پوچھو جو بے روزگار ہوئے جا رہے ہیں, لاکھوں لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں اور ان کو روزگار میسر نہیں. چولہا جلانے کے لیے ان کو مصیبت پڑی ہے بےچاروں کو, روٹی ان کو میسر نہیں ہو رہی. تو ذرا ان لوگوں سے جا کے حال تو پوچھو, تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ ہمیں اللہ نے پیٹ بھرنے کو دیا, کپڑا پہنایا, ننگا نہیں سلایا اور بے چھت کے نہیں سلایا, اور کبھی بھوکا نہیں مارا ہم کو اللہ نے. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی رزق. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ اے عائشہ اکرم الخبز, کہ کھانے کا روٹی کا اکرام کیا کرو. خبز اس لیے فرمایا, خبز روٹی کو کہتے ہیں لیکن اس میں ہر کھانا پینا شامل ہے, کیونکہ اس زمانے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی جو کی روٹی کھایا کرتے تھے, دوسری کوئی چیزیں میسر ہی نہیں ہوتی تھی. عام کھانا یہی روٹی تھا, کبھی اس کو پانی سے کھا لیا, کبھی اس کو رات کے بچے ہوئے سالن کی تلچھٹ سے کھا لیا, کبھی اس کو ذرا سے زیتون کے تیل سے چکنا کر کے کھا لیا. یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا. تو اس لیے فرمایا کہ خبز. اسی طرح سے اہل بیت امہات المؤمنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی دو وقت دو دن پیٹ بھر کے ہم نے کھانا نہیں کھایا, یہ تو حال تھا. تو یہ تو اشارہ ہے, مقصد یہی ہے کہ ہم رزق کی قدر کریں, اس کا اکرام کریں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ایک ایک بھورا ایک ایک قطرہ مل کر ہی تو کھانا بنتا ہے, کتنی غذا بنتی ہے. قطرہ قطرہ دریا میں شبد, ہر دریا کے اندر قطرے ہیں, اگر قطرہ نہ قطرے نہ ہو تو دریا نہیں بنتا. تو اسی طرح سے اس رزق کا اکرام کرنا چاہیے, اس کے بھوروں کا بھی اکرام کرنا چاہیے. اسی لیے سنت طریقہ کھانا کھانے کا دسترخوان بچھا کر کھانا ہے, کیونکہ اگر زمین پہ ادھر ادھر گر جائے گا تو پھر جو ہے اس کی بے اکرامی ہوگی, اس کو کھایا نہیں جا سکے گا اور اس کو طبیعت قبول نہیں کرے گی. اور اس کو کھانا ویسے بھی منع ہے, اگر مٹی وغیرہ ایسی لگ گئی ہے جس کو صاف کر کے کھانا نہیں کھایا جا سکتا, تو اس کو بھائی اکرام کے ساتھ اس کو ایسے کنارے میں ڈال دے کہ کوئی جانور وغیرہ اس کو کھا لے. تو روٹی کے بھورے ہوتے ہیں, سالن کے چھیتے ہوتے ہیں, جو بھی چیز ہے اس کو دسترخوان پر اگر ہم رکھیں گے اور دسترخوان کو صاف ستھرا رکھیں گے تو جو سنت ہے اس کو بھی ہم پورا کر سکیں گے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھانے کا لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لو اٹھا کر. اب ہمیں جو ہے وہ شرمندگی ہوتی ہے, یہ عجیب و غریب قسم کی رسمیں اور عجیب و غریب قسم کے جو ہے عادتیں ہم لوگوں نے برے ماحولوں میں رہ کر, دنیا داروں کے ماحولوں میں رہ کر سیکھ لی ہے. تو میں نے پھر ان کو کہا کہ بھائی اس چائے کو آپ پورا کر لیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے بارے میں حضرت میں بتاتا رہتا ہوں کہ ہمارے حضرت پر ایسا غلبہ محبت اور ایسی غلبہ شکر ہر وقت طاری رہتا تھا اور ایسا غلبہ صبر تھا کہ آپ اپنی چائے کی پیالی کو انگلی سے چاٹا کرتے تھے, ایک قطرہ بھی اس میں اندر نہیں چھوڑتے تھے. ایک مرتبہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے خادم حضرت والا رحمہ اللہ کو کوئی خمیرہ چٹا رہے تھے چمچی کے اندر, تو میں بھی حاضر تھا وہاں پہ. حضرت والا نے اس خمیرے کے چمچے کو چاٹا, پھر اس کے بعد اور چاٹا, پھر اس کے بعد وہ خادم چمچہ لینے لگے تو حضرت نے چھوڑا نہیں, اس کو اور چاٹا اور گھور گھور کے دیکھا, الٹ پلٹ کے دیکھا, پھر چاٹا. میرا جہاں تک اندازہ ہے, میرا گمان ہے کہ حضرت نے 8-10 مرتبہ اس چمچے کو چاٹا, جبکہ ہماری نظر تھی کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ چمچہ بالکل صاف ہو چکا ہے, لیکن حضرت والا رحمہ اللہ اس کو بار بار دیکھ رہے تھے اور بار بار اس کو چاٹ رہے تھے. ایسے غلبہ محبت کے ساتھ اس کو چاٹ رہے تھے کہ میرے اللہ کا دیا ہوا رزق ہے, میرے اللہ کی دی ہوئی چیز ہے, نعمت ہے. اس طرح سے ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا حال تھا. تو اس طرح سے جو ہے وہ نعمت کی قدر کرنا, نعمت کا شکر کرنا, ہر نعمت کا شکر کرنا. اگر ہم شکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی نعمتوں میں بھی اضافہ ہوگا. اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے نظر رکھنی چاہیے کہ ہم سے گرے ہوئے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو وہ کھانا میسر نہیں جو ہم کھاتے ہیں. مان لیا کہ ہم چٹنی روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں, لیکن اس سے بھی گرے ہوئے لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کو وہ چٹنی بھی میسر نہیں ہے, وہ روٹی بھی میسر نہیں ہے, وہ کپڑا میسر نہیں ہے, وہ ایسا مکان میسر نہیں ہے. معلوم مانا کہ ہم ایک کمرے کے مکان میں رہتے ہیں, چھوٹی سی جگہ میں رہتے ہیں, اس میں کوئی آسائش کی چیزیں نہیں, لیکن اگر ہم دیکھیں تو ارد گرد ہمیں لاکھوں لوگ ایسے مل جائیں گے جن کو یہ نعمتیں بھی میسر نہیں ہیں. اور جو کچھ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے اور بلا استحقاق سمجھے. یہ بات ہے خاص کہ آدمی جو ہے جب کمانا شروع کر دیتا ہے تو اس کے اندر یہ زوم پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ہم نے اپنی چالاکی, اپنی محنت, اپنی ہوشیاری, اپنی عقل سے کمایا ہے, تو اس کا تعلق نہ تو عقل سے ہے, نہ ہوشیاری سے ہے, اور نہ ہی جو ہے کوئی تیزی تراری سے ہے, نہ کوئی تعلقات سے ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عطا بلا استحقاق ہوتی ہے. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے پڑھے لکھے ہیں جو بے روزگار ہیں, اور کتنے ایسے لوگ جو ان پڑھ ہیں ان کو روزگار اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, ان کا چولہا جل رہا ہے, ان کو روٹی مل رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے, یہ کوئی عقل سے نہیں ملتا. ہمارے حضرت فرماتے تھے روزی فضل سے ملتی ہے, عقل سے نہیں ملتی ہے. یہ سب ایسی جو ہے آزمائشیں ہیں, امتحان ہیں. تو ایک تو یہ کہ جو بھی نعمت ہم کو ملے اسے اللہ کی عطا سمجھیں, اللہ کی امانت سمجھیں کہ کس وقت معلوم نہیں وہ واپس لے لیں, چاہے وہ حسن ہو, چاہے اچھے کپڑے ہو, چاہے وہ کھانا ہو, چاہے وہ علم ہو, چاہے وہ دین کی خدمت ہو, چاہے وہ کوئی منصب ہو, کوئی بھی نعمت ہو, اس کو خدا تعالیٰ کی امانت سمجھ کے استعمال کریں. ہمارا یہ سر سے پیر تک جو جسم ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی غلط جگہ استعمال کو خیانت فرمایا ہے کہ یہ خیانت ہے. ہم نے ایک چیز کسی کو دی اور تم نے اس کو غلط استعمال کر لی تو یہ خیانت کی ہے تم نے. اب اگر کسی کے پاس کچھ پیسہ رکھوائے اور جب وہ واپس دے اس سے مانگے کہ لاؤ بھائی ہماری امانت, تو اس کو کچھ کم کر کے دے, اس کو کاٹ کر کے دے یا اس سے گھٹا کر دے, تو آپ کہیں گے کہ یہ خیانت کرنے والا ہے, بے ایمان آدمی ہے, اس کے پاس نہ جانا, اس کے پاس امانت نہ رکھوانا, کیسی اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. تو ہم اللہ کی کتنی خیانت کرتے ہیں, اپنی آنکھوں سے, اپنے کانوں سے, اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ پیر سے, یہ سب اللہ کی امانت ہے اور اس میں خیانت کا ہم کو بالکل بھی اختیار نہیں. اللہ اس کے مالک اور خالق ہیں. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اگر ہم پھسل جائیں, ہم گر جائیں, تو خدا تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہمیں توبہ کا کیمیکل دے دیا ہے کہ چلو اگر تم نے کوئی ہمارے عطا کی ہوئی نعمتوں میں خیانت کر ڈالی ہے, شیطان بھی ہے تمہارے ساتھ, نفس بھی ہے, تو تم توبہ کر لو, ہم تمہیں صرف معافی نہیں کر دیں گے بلکہ یہ ایسی نعمت ہم نے اس کو تم کو دی ہے کہ ہم تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لیں گے, معاف کر دیں گے اور اپنا محبوب بھی بنا لیں گے. تو میرے عزیزوں, اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو ہم اللہ کی عطا سمجھیں اور اللہ کو اس کا مالک سمجھیں اور اپنے پاس ہم اس کو امانت سمجھیں کہ یہ اللہ کی امانت ہے. امانت دینے والا کسی وقت بھی اپنی امانت واپس لے سکتا ہے. آنکھوں سے بد نگاہی کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ خدا تعالیٰ بینائی چھین سکتا ہے. کانوں سے گانا سننے سے پہلے یہ سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ چنوائی کو ہماری ختم کر سکتا ہے, بہرہ بنا سکتا ہے. زبان سے کچھ کہنے سے پہلے سوچ لو, ڈر جاؤ کہ کہیں ہماری زبان پر اللہ تعالیٰ فالج گرا سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تو یہ کہ ہمارے پاس جو بھی نعمت ہو, چاہے وہ جسم کی ہو, اعضاء کی ہو, مال کی ہو, کوئی بھی نعمت ہو, اولاد ہو, علم ہو, منصب ہو, امامت ہو, خطابت ہو, سب کو اللہ کی عطا سمجھے اور اللہ کی امانت سمجھے اور ڈرتا رہے کہ کسی وقت بھی وہ واپس لے سکتے ہیں. اسی لیے کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ, یہ سوچا کرو, مراقبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ میری اس نعمت کو مجھ سے چھین لے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری مجھ سے چھین کر جس کو میں حقیر سمجھ رہا ہوں اس کو دے دے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھ سے جو ہے چھینے نہیں لیکن اس کو مجھ سے اس میدان میں, اس شعبے میں اس کو مجھ سے اور زیادہ آگے بڑھا دیں. کسی وقت بھی دل بدل جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے, اور عطائے بلا استحقاق سمجھیں کہ ہمارا استحقاق نہیں تھا، ہم اس قابل نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے بلا استحقاق ہم کو عطا فرمائی ہے. اور دوسرا امانت سمجھے. تیسری بات یہ کہ امانت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی یہ امانت ہم سے واپس بھی لے سکتے ہیں. کپڑے پہن کر اترائے نہیں، مال آئے اترائے نہیں، اور کوئی علم بیان ہو جائے کوئی ایسا تو اترائے نہیں، کہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی توفیق سے ہوتی ہے، اور جب چاہے وہ یہ نعمت ہم سے واپس بھی لے سکتے ہیں. تو صبر اور شکر کے ساتھ اور نعمتوں پر خوب خوب شکر کریں. اور سب سے بڑا شکر ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وہ ہے تقویٰ. لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، تم شکر کرو اللہ تعالیٰ کا. تو سب سے بڑا شکر جو ہے وہ تقویٰ ہے. جو آدمی تقویٰ سے نہیں رہتا، ظاہراً بھی گناہ میں مبتلا رہتا ہے، باطناً بھی گناہ میں مبتلا رہتا ہے، اور نہ تو اس کا علاج کرتا ہے، نہ ہی ندامت اور استغفار کو اختیار کرتا ہے، تو ایسا آدمی ناشکر آدمی ہے. یہ آدمی بے وفا ہے، با وفا نہیں ہے، کہ جس کی روٹی کھاتا ہے اسی کی گانا چاہیے، لیکن یہ روٹی کھاتا اللہ کی ہے، رزق دیتا ہے اللہ. جب مصیبت کوئی آتی ہے تو اللہ ہی کو پکارتا ہے، اللہ ہی کی طرف نظر جاتی ہے. یہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی، یہودیوں کی اور نصارہ کی جو ہے یہ علامت بیان کی ہے کہ ان ظالموں کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، اور ذرا سی تنگی کرتے ہیں تو یہ شکایت اور واویلے شروع کر دیتے ہیں، ناشکریہ شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کافروں اور یہود و نصارہ کی علامت ہے. اللہ کے باوفا بندے ہر حالت میں شکر گزار رہتے ہیں، ہر حالت میں باوفا رہتے ہیں، ہر حالت میں جو ہے ان کے اطاعت گزار رہتے ہیں، پٹری سے نہیں اتر جاتے. مال آیا پٹری سے اتر گئے، تنگی آئی تو پٹری سے اتر گئے، نہیں، وہ راہ اعتدال پر چلتے ہیں، اپنے احکام الحاکمین سے اپنے دل کو لگائے رکھتے ہیں، اور صابر اور شاکر رہتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور میں نے ایک بات یہ عرض کی تھی جس سے مجھ کو خود بھی فائدہ ہوا. ایک دن جو ہے صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہم غیروں کی نقالی کرتے ہیں، اس وقت تو موضوع یہ برتھ ڈے کا تھا، لیکن ہمارے جو حالات ہیں وہ ایسے ہی جا رہے ہیں کہ ہم غیروں کی نقل میں بہت زیادہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. برتھ ڈے ہو یا لباس ہو، وضاقت ہو، جو آدمی اولیاء اللہ کی وضاقت بنا رہا ہے، جو نیا نیا داخل ہوتا ہے بےچارہ جھیپا جھیپا رہتا ہے، وہ ایسے شرمندہ سے رہتا ہے کہ افسوس کہ ہمارے ٹکنے کھولنے پڑ رہے ہیں، کیونکہ بھائی اللہ کا حکم ہے، نعوذ باللہ تعالی من ذلک. یہ بہت ضعیف الایمان آدمی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اللہ احکم الحاکمین کے حکم پر عمل کر رہا ہے، وہ شاہوں کے جیسی دولت اس کو حاصل ہے، شاہوں سے بڑھ کر اس کو دولت حاصل ہے. جو اللہ اور رسول کے ایک حکم کو پورا کرتا ہے وہ سارے عالم کے جو ہے ان کافروں اور بھنگیوں سے کہیں زیادہ افضل ہے. بھنگی ہے بھنگی، بھنگیوں کی نقل کر کے افسوس کہ آج ہم بھنگی جیسے بننے میں جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، لوگ ہمیں اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، اور نعوذ باللہ تعالی من ذلک. اللہ تعالی ایسی سوچ سے ہمیں پناہ عطا فرمائے. اور جو داڑھی رکھ لیتا ہے، ٹخنے کھول لیتا ہے، ٹوپی لگا لیتا ہے، خصوصاً کوئی بزرگ کی ٹوپی پہننی، ارے میاں آپ کہاں چکر کس چکر میں پڑ گئے، ہیری فقیری میں پڑ گئے، اور یہ ہو گیا ہو گیا، ذرا سی باتیں سنی بس بیچارے کا ایمان متزلزل ہو گیا کہ واقعی ہم تو کہاں چلے گئے یار، ہم تو بڑے گرے ہوئے ہو گئے، نعوذ باللہ تعالی من ذلک. ارے اب تو تمہاری قیمت بڑھ گئی، یہ سوچو کہ اللہ اور رسول کے علاوہ ہمارے کون کام آئے گا. یہ دنیا والے جو آج باتیں بناتے ہیں تو یہ تو کل نہ یہ رہیں گے نہ کل ہم رہیں گے، سب قبروں کے نیچے چلے جائیں گے. ہر زبان بند ہونے والی ہے، آج بڑبڑ بڑبڑ کے بول رہی ہے، چک چک کر رہی ہے، تانے دے رہی ہے، لیکن کل یہ زبان بند ہونے والی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ احکم الحاکمین کے سامنے سب پیش ہونے والے ہیں، اور ایک ایک لفظ کا، ایک ایک جملے کا ہمارا حساب ہونے والا ہے. جو لوگ دین کا تمسخر اڑاتے ہیں انہیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. بعض جملے ایسے بول دیتے ہیں کہ اس سے ایمان بھی سلامت نہیں رہتا، کفر کے دائرے میں آدمی داخل ہو جاتا ہے، ایمان سے اس کا خروج ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ ضعیف الایمان ہے، اس کو چاہیے کہ اولیاء اللہ کی صحبتوں میں رہا کرے، نیک صحبتوں میں رہا کرے، بری صحبت سے خوب بچا کرے، کیونکہ یہ بری صحبت کا شاخسانہ ہے. کہ ایسے لوگوں میں رہتا ہے تو پھر اس کے ایمان ضعیف ہو جاتا ہے اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ ہمیں اسی طرح چلنا چاہیے، ہم ذرا غلط جا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ تعالی من ذالک۔ چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ، میں چل رہا ہوں دوستو بس ان کے نشان کے ساتھ۔ اللہ اور رسول کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ کامیابی کا راستہ تو دل بھی مانتا ہے کہ کامیابی کا راستہ یہی ہے، بس جب دل مانتا ہے تو دل کو آپ مجبور کہیں، دل کو آپ توڑیں۔ میرے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز، ذکر و تلاوت اور نوافل سے جو ہے وہ بھی انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لیکن اس کی مثال کہ جو آدمی گناہ سے بچ کر اپنا دل توڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنا دل توڑتا ہے، غم اٹھاتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک مزدور اینٹیں لگا رہا ہے، مکان بنا رہا ہے، اور ایک مزدور زمین کھود رہا ہے، ایک مزدور جو اس پہ پلستر کر رہا ہے، لیکن ایک ان سب کے اوپر سپروائزر ہے۔ بتائیے کہ دونوں کی تنخواہ ایک ہوگی، حالانکہ وہ مشقت بھی کر رہا ہے لیکن سپروائزر کی تنخواہ زیادہ ہوگی۔ وہ آرام سے بھی بیٹھا ہے اور صرف نگرانی کا کام وہ کرتا ہے لیکن اس کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر کوئی شخص ہوتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ آرام سے ہوتا ہے لیکن اس کی تنخواہ اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ ہمارے جو اعضاء ہیں، ہم اس سے نوافل عبادت کرتے ہیں، لیکن جو آدمی دل توڑ رہا ہے اللہ کی خاطر سے، چونکہ دل بادشاہ ہے، فرمایا کہ اگر بادشاہ کوئی مزدوری کرے گا تو اس کی کس قدر، یعنی اس کی مزدوری کتنی بڑی مزدوری ہوگی، کتنا بڑا اس کا انعام ہوگا۔ تو یہ دل کا عمل ہے، یہ دل کی عبادت ہے، اللہ کے لیے اپنے دل کو توڑنا، اللہ کے لیے اپنے دل کو شکستہ کرنا، اپنی آنکھوں کو جھکا لینا، اپنے ظاہر کو اللہ کے لیے بنا لینا۔ ہاں، آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ ہاں، تو یہ جذبہ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے کہ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ ہاں، اللہ تعالی ہم سب کو مضبوط اور کامل ایمان عطا فرمائے، اور اپنی مرضی پر جینا اور اپنی مرضی پر مرنا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کیا وقت؟ اچھا، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ غیروں کی نقالی کے اندر یہ حالت ہو گئی ہے کہ اپنی شریعت پر عمل کرنے میں لوگ شرمندگی محسوس کر رہے ہیں، یہ حالت ہو گئی ہے ایمان کے ضعیف ہونے کی، اور غیروں کی نقالی میں فخر محسوس کر رہے ہیں اور ان کو اچھا جان رہے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے ہاں ایک حبشی آیا کرتے تھے، غالباً نائجیریا کے تھے، وہ نو مسلم تھے۔ وہ رو رو روتے رہتے تھے، بیان کے لیے حضرت والا ان سے فرماتے تھے، تو وہ رو کے یہ بات کہتے تھے کہ اگر تم کسی کو ٹائی اور کوٹ پہنے ہوئے تمہیں وہ اچھا لگنے لگے کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے، ٹی شرٹ پہنا ہے، یہود و نصارا کے جیسا لباس پہنا ہے، پتلون پہنا ہے، اگر تمہیں وہ اچھا لگ رہا ہو تو تم ڈر جاؤ، رونا شروع کر دو اللہ سے کہ یا اللہ میری عقل جو ہے خراب ہو گئی ہے، میری عقل پہ پتھر پڑ گئے ہیں، آپ کے دشمنوں کی نقالی کو، آپ کے دشمنوں کی وضاحت کو میرا دل قبول کر رہا ہے، میرا دل اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، تو یہ تمہارے ایمان کی خیر نہیں ہے، اس میں ایمان تمہارا زبردست خطرے میں ہے کہ اللہ کے دشمنوں کی وضاحت کو تم پسند کرتے ہو۔ تو بات تو برتھ ڈے کی ہو رہی تھی اس وقت اتفاقاً، کہ کہاں سے کہاں موضوع نکل جاتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے میں گھڑی پہ گھڑی دیکھی تو سوئی ٹک 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 کر رہی تھی، تو میں نے کہا دیکھو یہ گھڑی جو ہے یہ ٹک ٹک کر رہی ہے، تو ٹک 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 اور گھٹ 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 عمر گھٹ رہی ہے، اور یہاں جو ہے وہ کیک منگا رہے ہیں کہ ایک سال کا بچہ ہو گیا تو اس کو ایک موم بتی جلاتے ہیں اور اس کو پھر پھونک مار کے بجھاتے ہیں، اور پھر اس کے کیک کے اوپر اپنے بچے کا یا ماں باپ کا نام بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو اسی کو ماں باپ کے نام کو یا بچے کے نام کو چھری سے کاٹتے ہیں اور پھر اس کو نگل بھی لیتے ہیں چبا چبا کے۔ یہ کیسی بیوقوفی کی، کیسی یعنی حماقت کی انتہا ہے یہ، یہ کون سی رسم ایسی ہے کہ اس میں خوشی کی بات ہے؟ میں نے کہا دیکھو ٹک 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 بتا رہا ہے کہ ہماری عمر پیدا ہوتے ہی گھٹنا شروع ہو گئی، پیدا ہوتے ہی ہماری عمر میں کمی ہونی شروع ہو گئی۔ اگر 60 سال لکھوا کے لایا تھا تو اب ایک سال اس میں کم رہ گیا، 59 کا رہ گیا، اب جو ہے 2 سال ہو گئے تو 58 کا رہ گیا، تو یہ تو گھٹ رہی ہے رقم, اور یہ گھڑی ہمیں بتا رہی ہے کہ ٹک 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 تمہاری عمر گھٹ 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 گھٹ, ہر وقت عمر گھٹ رہی ہے, ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, ہاں ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم, عمر گھٹ رہی ہے. تو یہ خوشی کا موقع نہیں, اگر تمہیں منانا ہی ہے تو بھائی تم غم مناؤ کہ افسوس کہ ہماری زندگی کے اتنا عرصہ اتنا برس گزر گئے اور ہم نے ابھی تک جو ہے اپنے آپ کو شریعت اور سنت کی پٹری پر مکمل ہم لا ہی نہیں سکے. کہاں جا رہے ہیں ہم, ایک ہی پٹری ہے جو اللہ کی طرف جاتی ہے, اور یہاں ایک انجینئر بھی بیٹھے ہیں, ان کو میں نے ایک بات بتائی تو ان کی ایسی سمجھ میں آ گئی, کیونکہ ہمارے حضرت کا یہ طریقہ تھا کہ جس آدمی کا جیسا علم ہو جیسا شعبہ ہو اس کی مثال دے کر اس کو بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے. تو بلڈنگیں بناتے ہیں, نقشے بناتے ہیں, تو میں نے ان سے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ فلاں بات کو بھی منع کر دیتے ہیں, یہ بھی نہ کرو یہ بھی نہ کرو یہ بھی نہ کرو, یہ راستہ بھی ٹھیک نہیں یہ راستہ بھی ٹھیک نہیں, آپ بس اپنے ہی بات پہ اڑے رہتے ہیں کہ یہی کرو اور یہ ساری کام نہ کرو. تو میں نے کہا کہ بھائی اگر آپ بلڈنگ بناتے ہیں نقشہ بناتے ہیں, یعنی اس بات پہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں, اللہ والے بڑی سختی کرتے ہیں, تو یہاں سختی سمجھ میں نہیں آتی. اور میں نے کہا کہ جب آپ بلڈنگ بناتے ہیں, ہمارے حضرت کی یہ تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ بلڈنگ بناتے ہیں تو اگر آپ کا جو آپ کا گاہک آتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ ہمیں بلڈنگ کا نقشہ بنا دے, تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں 45 ڈگری پہ بنا دوں, یعنی 45 درجے جھکی ہوئی ہو, تو کہے گا آپ پاگل ہیں آپ انجینئر نہیں معلوم ہوتے. اچھا بھائی آپ 50 ڈگری پر ہم بنا دیں گے چلیں, وہ بھی آپ کو تسلیم نہیں, 60 ڈگری پہ بنا دیں گے وہ بھی آپ کو تسلیم نہیں, اسی طرح کرتے کرتے 70-80 درجے پہ بھی وہ راضی نہیں ہوگا, حتیٰ کہ وہ 89 ڈگری پہ بھی راضی نہیں ہوگا, کہے گا ہرگز بھی نہیں, ایک ڈگری بھی مجھے کم نہیں چاہیے, میری بلڈنگ پوری 90 درجے زاویہ قائمہ پہ ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے ایمان کو صراط مستقیم پر زاویہ قائمہ کی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جوڑ نصیب فرما دے, اپنی ذات عالی سے وہ تعلق ہمیں نصیب فرما دے کہ تمام ڈگریاں جو یہ 0 سے لے کر 89 ڈگری تک, یہ دائیں بھی اور بائیں بھی سب غلط راستے ہیں, گمراہی کے راستے ہیں, 90 ڈگری ہی کامیابی کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 90 درجہ ایمان جو سیدھا اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے, صراط مستقیم جس کو فرمایا ہے, اور میرے مرشد نے فرمایا ہے کہ صراط مستقیم کی جو ہے راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دوسری آیت میں کہ یہ کون سا راستہ ہے, صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ راستہ جو ہے صرف اور صرف اللہ والوں کا راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ جو ٹاکرے اور مذاکرے اور پتہ نہیں کیا کیا اس بہانے سے دین کو بگاڑ رہے ہیں, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, پھر لوگوں کے اندر یہ مادہ پیدا ہو گیا ہے اور ان کو راغب کیا جا رہا ہے کہ آئیے ذرا اپنا اظہار خیال کریں. میرے خیال میں اس آیت کا یہ مطلب ہے, میرے خیال میں یہ ہو رہا ہے, سراسر گمراہی اور جہنم کا راستہ ہے. خدا تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو سیدھا راستہ عطا فرمائے. تو یہ صرف اور صرف اولیاء اللہ کا راستہ ہی اللہ کا راستہ ہے, اسی پر اللہ ملیں گے. ان ربی علی صراط مستقیم, یہ مطلب نہیں ہے اس کا ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ بھی سیدھے راستے پر ہیں, بلکہ ہمیں اللہ ملیں گے تو صراط مستقیم ہی پر ملیں گے, اور کوئی راستہ اللہ کی طرف نہیں جاتا, اور وہ نبیین کا راستہ ہے, صدیقین کا راستہ ہے. اللہ رسول نے جو بتا دیا اور اس کے صحابہ اور اولیاء اللہ نے جو بتا دیا وہی راستہ کامیابی کا ہے. آپ اپنی عقل سے کچھ بھی اظہار خیال کرتے رہیں سب گمراہی کے راستے ہیں, آخر کار انجام اس کا بہت برا ہوگا. اللہ تعالیٰ انجام سے پہلے ہمیں انجام کی ہوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر اولیاء اللہ کے راستے پر گامزن فرما دے, اور فرمایا کہ آگے فرمایا وحسن اولئک رفیقا, کہ یہ کیا ہی اچھے رفیق ہیں, کیسے اچھے رفیق ہیں کہ ان کی برکت سے جو ہے صراط مستقیم ہم کو مل جاتی ہے, ان کے ساتھ رہنا. اور فرمایا کہ حسنا بتا رہا ہے کہ حسن رفاقت ہو, حسن رفاقت, محض رفاقت کام کی نہیں ہے, آنا جانا, اور اللہ والے تو محبت کرتے ہی ہیں چاہے کوئی کسی کا ظاہر کیسا بھی ہو, تو بھائی میرے اللہ کا بندہ ہے اور ان کے دل کی تڑپ اور غم اور ان کی محبت یہی ہوتی ہے کہ یہ بھی کسی طرح اللہ والا بن جائے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ سے کسی نے آ کر عرض کیا کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ہر طرح کی بات کرتے ہیں, تو آ کے عرض کیا کہ حضرت آپ دعا فرما دیں اللہ تعالی ہمیں آپ جیسا بنا دے. تو حضرت نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مجھ سے بھی آگے لے جائے، مجھ سے بھی آگے لے جائے، تو ان کی طلب تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بن جائے۔ تو اس طرح سے جو ہے جو بھی لوگ آتے ہیں تو فرمایا کہ آتے ہیں لوگ ہر طرح کے، لیکن اگر اپنے کو بدلنے کا ارادہ نہیں رکھتے، اپنے آپ کو جو ہے گناہوں سے بچاتے نہیں ہیں، چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، شیخ کی تعلیمات کے خلاف کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں ناغہ ہے، بعض لوگ تو کرتے ہی نہیں ہیں، اور بعض لوگ کر لیا بڑا احسان کرا، نعوذ باللہ شیخ پر احسان کر دیا یا اللہ پر احسان کر دیا، بھائی تو تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، تو ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ حسن اولائک رفیقہ، بتا رہا ہے کہ رفاقت میں حسن ہونا چاہیے، اور رفاقت کا حسن کیا ہے کہ شیخ کی تعلیمات کی اتباع کامل ہو، اس کو اطلاع ہو، حالات کی اطلاع، ذکر نہیں کرتے تو اطلاع کرے کہ ہم ذکر نہیں کرتے، اور ناغا کرتے ہیں تو ناغا کی اطلاع ہونی چاہیے، بدنگاہی کا مرض ہے تو اطلاع کرنی چاہیے کہ ہماری آنکھ محفوظ نہیں رہتی، شیخ تدبیر بتائے گا، آپ کو حقیر نہیں جانے گا، اللہ کی قسم آپ کو حقیر نہیں جانے گا۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ روتے ہوئے ارشاد فرماتے تھے کہ جو شیخ اپنے مرید کو حقیر سمجھے گناہ کی وجہ سے، وہ شیخ بنانے کے لائق ہی نہیں، اور فرمایا جو کسی مسلمان کو اپنے سے حقیر سمجھے گا وہ خود حقارت کے لائق ہے، وہ خود کمینہ ہے جو دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے، حتیٰ کہ ہمارے بزرگوں نے تو فرمایا کہ کافر کو بھی جو ہے انجام کے اعتبار سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کہ کب اس کی حالت بدل جائے، خدا تعالیٰ ہم سے کہیں زیادہ اس کو ایمان کی قوت عطا فرما دے۔ ایسا ہوتا ہے اور عام طور پر یہ مشاہدہ ہے کہ جو نو مسلم ہوتے ہیں، کفر کو چھوڑ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، ان کا ایمان ہم سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ وہ دین پر عمل کرتے ہیں، مضبوطی کے ساتھ دین پر عمل کرتے ہیں، ان کا ایمان و یقین بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان و یقین نصیب فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حسن رفاقت، حضرت نے فرمایا کہ یہاں قرآن پاک کی آیت حسن اولائک رفیقہ یہ بتلا رہی ہے کہ رفاقت ہو لیکن حسن کے ساتھ ہو، اور حسن رفاقت اطلاع، اتباع اور انقیاد اور اعتماد کے ساتھ ہو، اطلاع حالات، اتباع تجویزات اور انقیاد، یعنی کہ جو علاج بتایا گیا ہو اس کو نفس پر جبر کر کے اس پر عمل کرے، اور اعتماد بھی پورا ہو، اگر اعتماد نہیں ہوگا فائدہ نہیں ہوگا۔ جب جسمانی دوا کا فائدہ نہیں ہوتا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ طبیعت کی کراہت کے ساتھ کوئی دوا فائدہ نہیں دیتی، تو جب جسمانی علاج میں یہ معاملہ ہے تو پھر یہ روحانی علاج میں کیوں نہ ہوگا، جب تک شیخ پر اعتماد نہ ہوگا تو اس وقت تک وہ فائدہ نہ ہوگا۔ تو لہٰذا اطلاع بھی ہو، اطلاع بھی ہو، شیخ کے ہیں چار حق، رکھ ان کو یاد، اطلاع، اتباع، انقیاد و اعتماد، یہ علاج کو جبر کر کے کرنا اور اعتماد رکھنا کہ یہی علاج میرے لیے سب سے زیادہ مفید ہے، اور یہ افضل ہونا ضروری نہیں ہے کہ لوگ واہ واہ کریں بھائی ہمارا شیخ ایسا کمال کا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے کہ ہمارا شیخ سارے اللہ والوں سے سب سے افضل ہے، یہ اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے، غلط اعتقاد ہے، اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کون افضل ہے، لیکن یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے ہمارا شیخ ہی سب سے زیادہ نافع ہے، ہمارے لیے جو علاج تجویز کر سکتا ہے ہمارے لیے یہی ڈاکٹر جو ہے ہم کو موافق آ سکتا ہے، اور کوئی ہمارے لیے موافق نہیں آ سکتا۔ بس یہ اعتقاد رکھے، انشاءاللہ تعالی راستہ طے ہونا شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مدد فرمائیں گے اور ہم کو اپنا بنا لیں گے۔ ہمارے مجاہدات سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو، جب تک کہ اللہ نہ چاہے کہ اس بندے کو ہمیں اپنا بنانا ہے، ہمارا کام نہیں بن سکتا۔ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، ہمیں اس دروازے تک پہنچنا ہے، شیخ تک پہنچنا ہے۔ فرمایا کہ سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ فرمایا کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے دل میں اس زمانے کے کسی ولی کی محبت اور تعلق نصیب فرما دیتے ہیں، بس وہاں جانا آنا شروع کر دیتا ہے، اس نے اپنا اختیاری کام کر لیا، باقی جذب فرمانا اللہ کا کام ہے، اپنا بنانا اللہ کا کام ہے، اسے بندے کے کسب و اختیار کا بالکل ذرہ برابر بھی دخل نہیں۔ یہ اعمال جو اختیار کرنے ہیں اللہ کے فضل کو متوجہ کرنے کے لیے ہیں. کام فضل ہی سے بنے گا. کام بنتا ہے فضل سے اختر, فضل کا آسرا لگائے ہے. کام فضل سے بنے گا, لیکن فضل کو متوجہ کرنے والی کچھ کام ہیں, اختیاری کام ہیں, وہ ہمیں کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمارا کام بھی بنا دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بعضی باتیں اس میں نوٹ کی تھی لیکن وہ تو میں نے بتائی نہیں ہے, بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے, وقت بھی ہو گیا, انشاءاللہ پھر بیان کر دوں گا. ایک دعا میں بتا دیتا ہوں کہ یہ دعا بہت ہی زبردست ہے. ساری دعائیں زبردست ہیں, اللہ سے تعلق پیدا کرنے والی ہیں, لیکن یہ دعا بھی ہم اس کو یاد کر لیں. مناجات مقبول میں ہے بھی, منگل کی منزل میں ہے, لیکن اس کو اپنی دعاؤں میں معمول بنا لیں اس دعا کا. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی واقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک فاذا اقررت اعین اهل الدنیا من دنیاهم فاقرر عینی من عبادتک. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. عن مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابیہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقرأ الہاکم التکاثر قال یقول ابن آدم مالی مالی قال وهل لك یا ابن آدم الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامضیت. ترجمہ, حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورہ الہاکم التکاثر پڑھ رہے تھے, یعنی جس کے معنی مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں, تم اپنے مال کی زیادتی پر باہم فخر کرنے کے سبب آخرت کے خیال سے بے پرواہ ہو گئے ہو, یعنی مال کی زیادتی پر فخر کرنے کی وجہ سے تمہارے قلوب میں اندیشہ آخرت باقی نہیں رہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدم کا بیٹا میرا مال میرا مال کہتا رہتا ہے, حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ آدم کے بیٹے تیرے مال میں سے تجھ کو کچھ نہیں ملتا مگر صرف اتنا جتنا کہ تُو نے کھا لیا اور خراب کر دیا اور پہنا اور پھاڑ ڈالا اور خیرات کر دیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ کیا. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں, آدمی مال کے بڑھانے کی فکر میں آخرت کے اعمال سے غافل ہو جاتا ہے, جس کے سبب پردیس کا امیر اور وطن آخرت کا قلاش اور مفلس ہو جاتا ہے. اس سے بڑھ کر کیا نادانی ہو سکتی ہے. حق تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں ولیمے کی سنتیں ہیں. شب عروسی گزارنے کے بعد اپنے عزیزوں, دوستوں, رشتہ داروں اور مساکین کو ولیمہ کا کھانا کھلانا سنت ہے. ولیمے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بڑے پیمانے پر کھانا تیار کر کے کھلائے, تھوڑا کھانا حسب استطاعت تیار کر کے دوستوں, عزیزوں وغیرہ کو تھوڑا تھوڑا کھلانا بھی ادائیگی سنت کے لیے کافی ہے. بہت ہی برا ولیمہ وہ ہے کہ مالدار دنیا دار لوگوں کو تو بلایا جائے مگر غریب مسکین اور محتاج اور دیندار لوگوں کو دھتکار دیا جائے. ایسے برے ولیمے سے بچنا چاہیے. ولیمے میں ادائیگی سنت کی نیت رکھو, دیندار غریب اور محتاج لوگوں کو بلاؤ, امیروں میں سے بھی جس کو دل چاہے بلاؤ مگر غریبوں کو دھکے نہ دو. جو ولیمہ ناموری اور دکھاوے کے لیے یا لوگوں کی تعریف کے لیے کیا جائے اس کا کوئی ثواب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کا اندیشہ ہے. مشروطی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض لوازم عبدیت کے بیان میں چوتھی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بشر ہوں, جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں, سو میں جب بھول جاؤں مجھ کو یاد دلا دیا کرو. روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہ میرے بھی میرے گھر والوں کے سب دوستوں ان کے گھر والوں کے, اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ پوری امت کو صراط مستقیم پر گامزن فرما دے, سنت اور شریعت کا راستہ عطا فرما, نبیین صدیقین اولیاء صالحین شہداء صالحین کا راستہ عطا فرما. اے اللہ ہر برے راستے سے ہماری حفاظت فرما, نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما, اور اے اللہ ہم کو اپنی خاطر سے دل توڑنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ نافرمانی سے اے اللہ ہمیں موت بہتر معلوم ہو. اے اللہ ایسا ایمان و یقین نصیب فرما کہ ہم مر جانا بہتر سمجھیں کہ آپ کو ہم ناراض کریں. اے اللہ ہم سب کو ایسا ایمان و یقین عطا فرما, ہر لمحہ آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما, ایک لمحہ بھی آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ آہوزاری سے اشک باری سے استغفار اور ندامت سے اپنے گناہوں کو ہمیں دھوتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ ہم سب کو اپنا قرب اعظم نصیب فرما, اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے, اپنا مقبول بنا لے. اللہ میرے مشائخ کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما, ان کے آل و عیال اور اہل و عیال اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی اللہ, بچے بچے کو صاحب اقوام نسبت بنا. اور اے اللہ ہر ایک سے, ہم میں سے بھی ہر ایک سے اللہ دین کی خدمت شرف قبولیت کے ساتھ لیجئے. اور اے اللہ ہمیشہ اپنا بنا کے رکھیے. اے اللہ غیر کی طرف نظر نہ کرنے دیجئے, اے اللہ نظر بھی نہ ہو غیر کی طرف. اے اللہ ہمیں صابر اور شاکر بنا دیجئے, اللہ ہمیں تمام اخلاق رذیلہ سے پاک فرما دیجئے, تزکیہ کامل فرما دیجئے, اصلاح کامل فرما دیجئے, اخلاق حمیدہ سے ہم سب کو اے اللہ نوازش فرما دیجئے. اور اللہ اپنی محبت اور معرفت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اللہ ہماری جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے, مسائل کو حل فرما دے, ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما دے, ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے خلیفہ حافظ عدنان صاحب دامت برکاتہم کے بڑے بھائی, ان کو بہت مہلک بیماری ہو گئی ہے. اے اللہ ان کی مہلک بیماری کو اے اللہ شفا عطا فرما دے. اللہ آپ کے قبض قدرت میں سب کچھ ہے, کوئی چیز آپ کی قدرت سے باہر نہیں. اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر آپ کی قدرت سے عطا فرما, اپنی قدرت قاہرہ سے. اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ, مہلک امراض ہو یا معمولی امراض ہو, اللہ سب کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما. بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما. اللہ ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا خاتمہ فرما, بے روزگاری کا خاتمہ فرما. ہر مسلمان کو اللہ آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما. اور اللہ ہر پریشانی کو دور فرما, مصائب کو دور فرما, بیماریوں کو صحت سے بدل دے, تنگی کو فراخی سے بدل دے, غموں کو خوشیاں سے بدل دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا الہ العالمین وہ بھی عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.